الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت بالاسر وذا سامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارشاد باری تعالی ہے فرمائیے او میں تم کو پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کیا ہے کہ اس اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو وذا سامعین کرام کفار کی اعتراضات کفار کی وہ من گھڑت باتیں جو عبادات کے تحت وہ اختیار کرتے ہیں اسی طرح جانوروں میں حلال حرام اور بے شمار وہ پہلو جو مشرکین نے خود گھڑ رکھے تھے تو انہیں اللہ جل شانہ نے جہاں ہر ان کی ان غلط باتوں کا جواب ارشاد فرمایا تو اسی موضوع کو آتے جب یہ رکوع ختم ہوا پچھلا تو اگلے رکوع میں جو ابتدا ہے یہاں اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ انہیں بتائیں کہ اللہ جل شانہ ربکم تمہارے پروردگار نے یعنی جس نے تمہیں پیدا فرمایا جو تمہاری ہر ضرورت پوری فرماتی ہے ذات اس ذات نے کیا حرام کیا ہے اپنی طرف سے جس نے جو گھڑ رکھا ہے وہ درست نہیں ہے درست وہ بات ہے جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائی پھر اس کا دوسرا پہلو کہ خرابی کی بات ہوتی ہے نشاندہی میں حالانکہ خرابی کی نشاندہی بہتری کی تدبیر ہوتی ہے اس کے باوجود جب معاشرے گراوٹ کا شکار ہوتے ہیں تو وہاں جب خرابی کی نشاندہی کی جاتی ہے تو مقصد خرابی کی دوری نہیں ہوتی مقصد بہم تضادات کا بڑھانا ہوتا اور ایک دوسرے کو زہر کرنا ہو جیسے آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں ہر ایک کی رائے دوسرے کے بارے میں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے ایسا کیوں کر رہا ہے اور بغیر سمجھے بغیر اس کی پڑتال کیے ہر ایک پر جو اعتراض ہم صادر کر دیتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ عمل بد ہو کتنے ہی ہم اعمال ایسے ہیں جو صالح ہوتے ہیں دیکھنے والا حقیقت نہیں جانتا اور جو وہ رائے سمجھتا ہے اس رائے کا اطلاع کس طرح کرتا ہے کہ اس نشاندہی میں جیسے کسی کو زہر کرنا ہے تو جو اعمال ہیں ان کی بنیاد نیت ہے اور جب نیتوں میں فتور ہوگا تو نشاندہی صالح نہیں ہو سکتی پھر اس میں بھی تعفن ہوگا اس میں بھی کوئی نہ کوئی پہلو ایسا ہوگا جس سے مزید خرابی پیدا ہو پھر اسی حصے میں جب یہ موضوع اور یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی شے خراب ہے یا کہیں کوئی معاملہ خراب ہے تو پھر درست کیا ہو یا درست کیسے کیا جائے تو یہاں اللہ کریم نے اس جگہ کی خرابی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی بعثت کی برکت اس وقت اور اس زمانے کو تمام زمانوں میں فضیلت عطا کرتی ہے لیکن پیشتر اس کے اگر خرابی میں بھی دیکھا جائے تو پھر گھٹا ٹوپ اندھیرا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رحمت عالم سے پہلے آپ کی ولادت باسعادت سے بعثت رحمت عالم اور پھر بعثت رحمت عالم سے لے کر قرآن کریم کے آخری حکم تک تکمیل دین تک یہ سارے وہ حصے ہیں جس نے نہ صرف اس اندھیرے کو زائل کیا اور روشنی عطا کی مخلوق کو بلکہ قیام قیامت تک انسان کی ہر ضرورت اور ہر سوال کا جو ہے جواب ارشاد فرما دیا گیا تو جب معاشرے میں خرابی کی بات کی جاتی ہے تو یہ موضوع کافی نہیں ہوتا، نہ یہاں معاملہ حل ہوتا ہے. درستگی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہاں خرابی چھوڑی جائے، پھر درست کیا ہے اور اس درست عمل کو اختیار کیا جائے، تو معاملات جو ہیں وہ سیدھے راہ پر گامزن ہوتے ہیں. اسی طرح جب بنیادی حصہ اللہ کریم نے یہاں ارشاد فرما، یہ آیات ہم نے اپنے ماہانہ اجتماعات میں بھی ان پر بیان آیا ہے، لیکن اللہ کریم کا کلام ہے اور کچھ نہ کچھ بیان ہونا ہے. جب تک زندگی ہے اللہ کریم کو منظور ہے، تو پھر دوبارہ بات الف لام میم سے شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ کریم اپنی برکات عطا فرمائے، کمی بیشی معاف فرمائے. اور ایسا بحر ہے، اس بحر میں جب بھی کوئی اترے اپنی طرح کے کھیلے جواہرات اسے نصیب ہوتے ہیں. 2.5 لاکھ سے زیادہ تفاسیر قرآن کریم کی جو ہیں وہ اشاعت ہوئیں. کتنی عام ہوئیں کتنی عام نہیں ہوئیں یہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن کتنی ہی تفاسیر ہیں. اب ایک آیہ کریمہ کو آپ 2.5 لاکھ دفعہ تفسیر کریں نا، کیا کریں. یہاں حضرت رجی رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت مولانا امیر محمد اکرم امان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن کریم کو 3 بار تفسیر فرما. آپ ایک آیہ کریمہ کی 3 بار تفسیر، اس بات کو سمجھ رہے ہیں. لیکن کلام ذات باری تعالیٰ ہے، اس کی برکت ہے، اس کے کتنے ہی پہلو ہیں، کتنے ہی پردے ہیں. اللہ کریم کی مرضی، کہاں کس کو کیا نصیب ہو. اللہ کریم ہماری اس گفتگو میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ سمجھ اس قابل ہو ہم اختیار کر سکیں. تو جب معاشرے کی خرابی کی بات معزز سامعین کرام آتی ہے، خرابیوں پر بحث ہوتی ہے، تو یہاں بات ختم نہیں ہوتی. ضرورت ہے کہ ہم تصحیح کریں، خرابی دور کریں. تصحیح عمل جو ہے اسے اختیار، تصحیح یافتہ عمل جو ہے اسے اختیار کیا جائے. فرمایا سب سے پہلی بات جو اللہ جل شانہ، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، یہاں سے شان ربوبیت کا جو اظہار ہے یہ اس بات کی طرف نشاندہی ہے کہ تم محتاج ہو. تمہیں جس نے ہر شے عطا فرمائی ہے وہیں سے تمہارے ہر سوال کا جواب بھی میسر آئے گا، تو بہتری کی طرف جاؤ گے. دین اسلام کا اختیار کرنا ہم احسان سمجھیں اگر کہ میں اسلامی احکامات پر عمل کر رہا ہوں، یا میں ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختیار کرتے ہوئے جانے میں کیا کمال کر رہا ہوں. نہیں، دین اسلام ضرورت ہے ہماری. جہاں جہاں اس حکم کے خلاف انسان گیا ہے وہاں اس نے نقصان اٹھایا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، انسانی حیات کا جو ایک کامیاب پہلو ہے، اس کے لیے وہ اصول و ضوابط جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اختیار فرمائے، یہ ضروری. تو اللہ کریم شان ربوبیت کا اظہار فرماتے ہوئے، ربکم ما حرم ربکم، اس نے حرام کیا جو تمہارا پالنہار ہے، جو تمہاری ہر ضرورت پوری فرماتا ہے. کس شے کو؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، فرمایا تم پر حرام کیا اس اللہ کے سوا کسی شے کو بھی شریک نہ بنا. وحدانیت باری تعالی بنیاد ہے. اب جب اس بنیاد پر کوئی پہنچے گا تو پھر وہ حصے اختیار کر پائے گا جو اللہ کریم نے عطا فرمائے. جب اس حصے تک نہیں پہنچے گا تو بے شمار پہلو شرک کے اس کی زندگی کے ساتھ جڑ جائیں گے. ظاہری طور پر کیسی مخلوق اتنی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم کسی خدا کو نہیں مانتے، لیکن طاقت کو خدا مان رہے ہوتے ہیں، پیسے کو خدا مان رہے ہوتے ہیں، افراد کی جو ہیں دروازے ان پر سجدے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں. چونکہ انسان کے اندر یہ وصف پیدائشی طور پر ہے کہ اس نے عبادت کرنی ہے، اللہ کریم نے اسے عبادت کو پیدا فرمایا. اب جس کی پیدائش جس مقصد کے لیے ان اقراض و مقاصد کا حاصل کرنا یہ وصف بنیادی طور پر اس کے اندر موجود ہوگا تو وہ اپنی پیدائش کے مقصد کو پہنچ پائے. اب جب وہ حق سے دور ہوتا ہے، کتنا دور ہے اور کتنی ظلمت میں ہے، اس طرح کے پھر حصے وہ اختیار کرتا ہے اور معمولات اختیار کرتا چلا جاتا ہے. لیکن انسان کے اندر پیدائشی طور پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حالی بھی ہے کہ جو ہر پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ حق اختیار کر سکے. اس کا معاشرہ، اس کے والدین گرد و پیش اسے کہاں کس طرف ڈھالتے ہیں، پھر سن بلوغت کو پہنچتے ہوئے جو انسان خود فیصلہ کرتا ہے، چونکہ عنابت بڑی بنیادی ہے. اور یہدی من یونیب، ہدایت نصیب ہوتی ہے اس عنابت جو ہے یہ بنیاد. تو جب اللہ کریم کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا جائے گا تو پھر سارے حصے جو اللہ کریم نے عطا فرمائے انہیں اختیار کیا جائے گا. جب دین اسلام کو اختیار کیا جائے گا تو زندگی کا ہر پہلو جامع اور اکمل راہ کی طرف گامزن ہو جائے گا. کس کو کتنا عمل اختیار کرنا نصیب ہوا، اسے کتنی شرف قبولیت عطا ہوئی، یہ الگ موضوعات ہیں. لیکن سالے رستہ اور کامیابی کا رستہ جو ہے وہ اختیار ہو جاتا ہے اور قدم بقدم انسان چلنا شروع کر دیتا ہے. اور اپنا مقصد تخلیق حاصل کرتا ہے بحالت ایمان دار دنیا سے جب جانا نصیب ہو جائے. قادر مطلق ہے، وہ فرماتا ہے کسی کو بخش دوں کسی کو نہ بخشوں. اللہ کریم ہے، قرآن کریم میں آیات یہ بڑا واضح بیان فرمایا گیا ہے کہ جو نیکی کرتا ہے اسے عمل سے زائد عطا کیا جائے گا، اور جو بدی کرتا ہے اس کی سزا اتنی ہوگی جتنی اس نے بدی کی. وہ غفور الرحیم ہے. ہم اپنے تحت اپنے تئیں دیکھتے ہیں، جیسے ہم اپنی جیسی مخلوق کو ماپتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا، اس کے بعد دوسرا جو فرد ہے وہ کیا کرے. اللہ کریم، ہم مخلوق ہیں، مخلوق کی سوچوں یا مخلوق کا حال خالق پر نہیں کیا جا سکتا. اس کی ذات لامحدود ہے، صفات باری تعالیٰ لامحدود ہیں، ہم اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو فرمایا اللہ تشرک بی شیئاً، کسی شے کو اس کا شریک نہ بناؤ. جب یہاں اختیار کیا جاتا ہے عمل، تو سب سے پہلے لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، ہر شے کی نفی ہوگی الا اللہ، سوائے اللہ. اب یہ ایسی بنیاد، اور اس میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اکثر ہماری گفتگو یا بحث رہتی ہے کیفیات قلبی کے حوالے سے بھی، اور ہمارے ہاں یہ بات عام ہے اور دین میں عام ہے کہ جو جس شعبے سے منسلک ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کل دین یہی ہے اور باقی جو کچھ عمل کیا جا رہا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ سارے اپنے حصے چھوڑ کر اسی کو اختیار کریں، چاہے کو درس و تدریس میں ہے، دعوت و تبلیغ میں ہے. اسی طرح جب خانقاہ کی بات آتی ہے، کیفیات قلبی کی بات آتی ہے، تو یہاں بھی ایک بحث آتی ہے کہ جب یہ سارے احکامات پورے کیے، فرائض پورے کیے، ضروریات زندگی میں دیکھا حلال حرام کیا ہے، پھر مزید اس کی کیا ضرورت. مگر سامعین کرام، جب یہ سمجھ نصیب ہو کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی حقیقت ہے کیا، تو پھر اس اہمیت کی بھی سمجھ آئے گی. یہ اللہ اللہ کرنا اور کیفیت قلبی سے منسلک ہونا، اور وہ بیر جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہ رہا ہے، اس اللہ کے اس احسان اور کرم کے ساتھ منسلک ہونا کتنی بڑی خوشبختی ہے. کیسے؟ जब इस दुनिया की जिंदगी और इसकी हकीकत को देखा जाए तो कुरान करीम फरमाता है कि अल्लाह करीम ने इबादत को पैदा फरमाया, उसके असलूब नियत से लेकर अमल तक कुरान करीम बयान फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपका फरमान, आपकी पसंद व नापसंद, वो हदूद व कयूद हैं जो कलाम ज़ाती की हमारे लिए मुकर्रर फरमा दी गई। अब उस सारे को जो इख्तियार करना है किस लिए है, इसलिए अल्लाह करीम की इबादत की जाए, उसकी रजा हासिल हो और उखरवी हयात में उसके मुकर्रबीन की जो जगह है वहां तक पहुंचना नसीब हो, और जो जुल्म और ज्यादती है उससे बचा जाए, नहीं तो अंजाम बद से वास्ता पड़ेगा, जजा और सजा है रोजे माशर के दिन। तो अमल सहले इख्तियार किया जाए ताकि इनाम का रास्ता मिले, अमल बद से बचा जाए ताकि सजा से बचा जा सके। अब जब हम इस बारीकी को देखें और दूसरी तरफ जिंदगी वो जिसने कभी ख़त्म नहीं होना, ये जिंदगी जिसका लालच आज हम कर रहे हैं, जिसके साथ ऐसे चिमटे हुए हैं शायद हमने इसे छोड़ना नहीं है, ये खुद छोड़ जाएगी। ये हयात यहाँ का तसलसल खुद मुनक़ते कर देगी, जिससे जितना सख्ती से कोई चिमट सकता है चिमट ले, मुनक़ते हो जाए। लेकिन इस इख्तिताम के बाद जिंदगी की और हयात की ये करवट है, इख्तिताम कुल्ली नहीं है। जहान फानी की जिंदगी जो फुर्सत है या इसका इख्तिताम है, जब ये करवट बरज़ख में जाएगी तो फिर नताइज शुरू हो जाएंगे। जैसी जिंदगी और जैसे आमाल इख्तियार किए हैं वैसे नताइज से वास्ता पड़ेगा। फिर कयाम कयामत और हिसाब किताब के बाद जो अब्दुल आबाद जिंदगी है उसने ख़त्म नहीं होना, हमेशा की जिंदगी। अब इस महदूद जिंदगी की इबादात पर अल्लाह करीम वो अजर अता फरमा रहे हैं जो हमेशगी के। फिर इसी जिंदगी में जब उसकी रजा की तरफ गामजन है, फिर एक पहलू आता है उसके कुर्ब का। तालीमात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी रजा नसीब होती है, इस हक पर अमल पैरा होते हुए जब रसाई नसीब हो कैफियात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो फिर वो रास्ता सबब बनता है उसकी रजा के साथ उसके कुर्ब का। इस रजा और कुर्ब के रास्ते को और कौन सा वक्त दरकार है? क्या ये हिस्से इस जिंदगी से पहले हासिल किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। क्या ये हिस्से इस जिंदगी के बाद इख्तियार किए जाएंगे? नहीं किए जा सकते। फिर कौन सा वक्त है? ये वक्त है जिस दार फानी की फुर्सत में मैं और आप अपनी सांसें पूरी कर रहे हैं, ये वक्त है। जब इस नज़ाकत को समझोगे तो फिर समझ आएगी कि कुरान करीम अल्लाह की याद और उस याद को अमल कसीर का बयान फरमाया जा। फिर कौन सा ऐसा अमल है जिसे हम अमल कसीर कहेंगे? वो अमल जो तमाम आमाल से ज्यादा होगा, तमाम मामूलात से ज्यादा जो मामूल इख्तियार हो किया जाएगा वो फिर अमल कसीर होगा। फिर जब इस बारीकी पर जाओगे तो फिर क्या इस रास्ते की तलाश जरूरी नहीं होगी कि कहीं कोई मिले जो ये इससे समझा सके सिखा सके? फिर जाहिरी पहलू में बगैर रबते के आपको चीज बहम पहुंच जाए, रसाई हो जाए, तो आप कुछ ना कुछ समझ सकते हैं। लेकिन दीन इस्लाम के ज़ाहिरी पहलुओं में भी हद है। हदूद व कयूद वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाई हैं, इसके अलावा अपनी पसंद से अगर कोई तर्जमा करता है कुरान करीम का, अपनी पसंद से वो मतलब लेता है हदीस मुबारका का, तो वो जुल्म करता है, वो ज़्यादती करता है। लेकिन ज़ाहिरी पहलुओं में इन हदूद के अंदर रहते हुए कुछ हासिल हो सकता है। और जब अल्लाह करीम उस्ताद अता फरमाए, तरबियत का सबब नसीब हो जाए, तो उसमें वो कमाल की तरफ चल पड़ता है। इसी तरह जब इस निस्बत को आप कैफियात की तरफ करके देखेंगे تو یہاں محال ہے، یہاں ممکن نہیں ہے کہ اس بحر سے منسلک ہوئے بغیر جس کا تسلسل قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں ان کیفیات کا حامل ہو سکتا ہوں، اور کوئی طریقہ ہے نہیں، اور کوئی رستہ ہے نہیں. اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے مشائخ کی محبت میں کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں جس جگہ ذمہ داری پر بیٹھوں کہ ہاں مجھ سے کوئی منسلک ہو جائے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ اصول ہے جو اللہ کریم نے پسند فرمایا ہے. اسی نسبت کو اس پیمانے سے جب آپ دیکھیں گے کہ بحالت ایمان رسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک درجہ صحابیت پر فائز کرتی ہے، اور درجہ صحابیت بعد از انبیاء بلند ترین ایمان کا درجہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر مجارے تھے، سب افضل ہیں، ان میں مزید افضل ہیں، ان کی اپنی شان، ہماری وہ مقام و دسترس نہیں ہے کہ ہم ان ہستیوں کے مقام بیان کر سکیں یا اس موضوع پر ہم بات کر سکیں، لیکن الگ ترتیب تابعین تبع تابعین. آج بھی کلمہ حق وہی ہے، سارے احکامات دین وہی ہیں ہمارے لیے بھی، فرق کیا آتا؟ معیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہیں سے یہ اصول سمجھ آ جاتا ہے کہ کیفیات قلبی کے لیے جو ایمان کے مدارج میں ترقی کا سبب بنتی ہے، اس کے لیے رسائی اور منسلک ہونا ضروری ہے. اور معزز سامعین کرام، جب یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو بھی معمولات زندگی یہی ہیں جو احکامات، لیکن اس میں جب نیت خالص آتی ہے، کیفیت بلند ہوتی ہے، اللہ کی رضا جو ہے وہ مقدم ہوتی چلی جاتی ہے، تو وہی عمل شرف قبولیت جو ہے اس کی جو اس پر جو ہے اس کے اور اس پر جو عطا ہے وہ بڑھتا جاتا. اللہ کریم کو ہمارے رکوع سجود کی تو ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ صحابی جو آپ کے صحابی ہیں وہ اگر ایک مٹھ جو یا آدھی مٹھ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غیر صحابی اود بہاڑ جتنا سونا خرچ کرتے ہیں، عند اللہ وہ آدھی مٹھ جو جو ہے وہ بھاری ہے. کیوں؟ دنیا کی قیمت کا حوالہ آپ دیکھ لیں کہ آدھی مٹھ جو اور دوسری طرف اود بہاڑ جتنا سونا، لیکن عند اللہ مقبول وہ آدھی مٹھ جو زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے اللہ کریم کو محتاج تو نہیں، تو بے نیاز ہے، وہ تو عطا فرما رہا ہے، ہے اس کا مالک وہ ہے. جو نیت ہے، جو اخلاص ہے، وہ غیر صحابی کا صحابی کے برابر ہو نہیں سکتا. تو اس آدھی مٹھ جو کے پیچھے جو خلوص ہے، جو کیفیت اور حال ہے بندگی کا، وہ پھر دوسرا کسی کا ہو نہیں سکتا، اس لیے اسے شرف قبول. اسی طرح جب یہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو، پھر اللہ جل شانہ کی رضا اور اس کے قرب کی طرف اسی کی عطا سے بڑھنا نصیب ہو اور ترقی نصیب ہو، تو یہی معمولات زندگی ہوتی ہیں، یہی صبح و شام ہوتی ہے، یہی صحت اور بیماری ہوتی ہے، یہیں خوشی اور دکھ ہوتے ہیں، لیکن حال بدل جاتا ہے اللہ کے حکم پر اس کی رضا میں راضی ہونا کہنا اور بات ہے، اور اس کا نصیب ہونا اور بات ہے. ہم کمزور لوگ ہیں، خطاکار لوگ ہیں، اللہ کریم ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، اور یہ حقائق ہمیں اسی دار فانی میں نصیب ہوں، اور یہ خوشبختی کہ ہمیں ایمان جو ہے اس کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب. حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو میں نے بارہ یہ ارشاد فرماتے سنا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ پہلے محنت اور مجاہدہ کرتے تھے کہ قرب الہی کی جو ہے وہ منازل نصیب ہو. وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج ہم اتنی انحطاط میں ہیں کہ کیفیات قلبی کی طرف آؤ، اس پر محنت کرو، اس لیے کہ ہم ایمان سلامت لے جائیں. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو بحث کرتے ہیں کہ فلاں کی بخشش کس درجے میں. وہ فرمایا کرتے تھے بخشش کی اگر لائن دیکھیں اور بخشش کی حد دیکھی جائے اور برزخ میں اترتے اس حد سے دوسری طرف جو بخشش کا پہلو ہے وہ نصیب ہو جائے, بہت بڑی ولایت ہے. تو اللہ کریم ہماری غلطیوں اور گناہ معاف. پھر اس کے ساتھ جب یہاں وابستگی نصیب ہو اور بنیادی حصہ وحدانیت باری تعالیٰ کا نصیب ہو اور یہ یقین نصیب ہو تو زندگی اور اس کا حال بدل جاتا ہے. پھر دوسرا حصہ متصل جو فرمایا, وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانًا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اب ہم جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اس موضوع کو تو آج جو والدین ہیں کبھی یہ بھی بچے ہوا کرتے ہوں گے, انہوں نے اپنے والدین کو دیکھا ہوگا, ان کو اپنے والدین سے جو رویے تھے ان کو دیکھا ہوگا. آج جو ہم دیکھتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم نے اپنے بچپن میں نہیں دیکھا. کتنے ہی ایسے رواجات ہیں جو ہماری یاد میں نہیں تھے اور آج ہیں اور دین کے نام پر ہیں, اور کتنی حقائق ہیں اور کتنے احکامات ہیں دین کو جن کو ہم نے رواجات کی نظر کر دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوق کیا کہے گی, اس کی ذات علیم ہے, حساب اس کو دینا ہے, حکم اس کا ہے, مالک وہ ہے. ہم کہتے ہیں مخلوق کیا کہے, مخلوق نے کیا کہنا ہے بھائی, سارا جہان اختلاف کر لے اور اللہ کریم کا کرم اور احسان نصیب ہو. کہتے ہیں نا کہ جو شہید ہوتا ہے ظاہراً تو قتل ہو رہا ہے نا, اس کی گردن کٹ رہی ہے, ظاہری پہلو میں مخالف اس پر حاوی ہے, گردن کاٹ رہا ہے. وہ فرماتا ہے میرے نام پر جو اس نے گردن کٹائی اسے مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے, اسے رزق عطا کیا جاتا ہے, تم نہیں سمجھتے. تو سارا جان مخالف ہو جائے, اعتراض کر لے, اس کی رضا نصیب ہو تو کامیابی ہے. اور سارا جہان کہے کہ تم جیسا کوئی نہیں ہے اور اللہ کریم کے در سے دوری ہو جائے تو کیا اثر, یہ جہان کہاں آخرت تک ساتھ کھڑا ہوگا. جہاں ماں بچے کو بھول جائے گی وہاں یہ جہاں میرے اور آپ کے ساتھ کہاں کھڑا ہو. تو کیوں نہ ہم ان پہلوؤں کو دیکھیں جو اللہ اور اس کے حبیب نے ہمیں بیان فرمائے. اور بڑی بنیادی بات, وبالوالدین احسانا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اور اس احسان سے مراد یہ نہیں ہے جیسے آج ہماری مروجہ زبان جو اس میں لفظ احسان ہوتا ہے کہ ہم احسان چڑھا رہے ہیں, ایسا احسان نہیں ہے. یہ احسان وہ ہے کہ اس میں تابعداری ہو, اس میں محبت ہو, اس میں شفقت ہو. قرآن کریم فرماتا ہے انہیں جھڑکو نہیں, ان کے لیے اللہ کا زور دعا کیا کرو. تو ہمارا والدین کے سامنے دست بستہ ہونا, اس کے ساتھ دل کی کیفیت کیا ہے اور مخلوق کی رضا کو ہم کہاں دیکھ رہے ہیں, یہ بڑی باریکیاں ہیں. اور اللہ کریم مہربانی فرمائے, خیر ہو, ہمیں حق اختیار کرنے کی توفیق نصیب ہو. زندگی رہی تو پھر اسی حصے سے اگلے جمعۃ المبارک میں پھر گزارشات عرض کروں گا. وقت تمام ہوا, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.